هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كبيان شروطها. پہلی حدیث عن ابی حریرہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا قمت الى الصلاة فاسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. جب نماز کے لیے کھڑے ہو فاسبغ الوضوء، یہ تفسیر ہے اللہ کے قول یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. اذا قمت الى الصلاة، یعنی جب نیت ہو نماز کے لیے کھڑے ہونے کی. یہ نہیں کہ جب کھڑے ہو جائیں تو مسجد میں صف میں کھڑے ہو کر کے وضو کرنا ہے، یہ تو کوئی نہیں کر سکتا ہے. ایک عربی کا بھی محاورہ ہے، اردو کا بھی محاورہ ہے، ہر زبان کا محاورہ ہوتا ہے کہ اس کام کی نیت کر کے جب کھڑے ہو رہے ہیں کام کرنے کے لیے تو اس سے پہلے یہ کر لینا ہے. اذا قمت الى الصلاة فاسبغ الوضوء، وضو کو پورے طور پر کامل وضو کرنا ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو کا طریقہ تھا. اس بات کا مطلب یہ ہے کہ اعضائے وضو کو پورے طور پر دھونا ہے. اعضائے وضو یہ نہیں کہ زیادہ سے زیادہ پانی بہانا، نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے 3 مرتبہ سے زیادہ آپ نے وضو نہیں کیا ہے، بلکہ زیادہ پانی بہانے کو آپ نے اسراف کہا ہے. یہاں تک کہ اگر کوئی شخص نہر جاری پر ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بہتا ہوا پانی اگر ہے، بہت سا سمندر ہو، اس میں بھی اسراف کی اجازت نہیں ہے. ثم استقبل القبلہ، وضو کر کے استقبال قبلہ ضروری ہے. استقبل، اور یہ استقبال قبلہ علماء جیسا کہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں اس کا حکم دیا ہے، اس وجہ سے یہ رکن ہوا. یعنی استقبال قبلہ کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی جب تک آدمی قبلہ کی طرف منہ نہ کرے. اگر قبلہ کا سمت اس کو معلوم ہے تو بہرحال اس کو قبلہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھنی ہے، اور اگر نہیں معلوم ہے تو پھر واجب کیا ہے؟ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی کچھ نکلے اور انہوں نے تحری کی، تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ پہلے آپ کو تلاش کرنا ہے قبلے کی سمت کو کہ کدھر ہے. اگر آپ ایسی جگہ پر ہیں کوئی بتانے والا نہیں، تو کم سے کم چاند، سورج یا دوسری ہوا کے رخ سے یا کسی طرح بہرحال کوشش کر کے آپ نماز پڑھیں. تو یہ سوچیں کہ 2 آدمی کرائے ہو، 4 آدمی ہیں، 2 آدمی کرائے اس طرح کی ہوئی، 2 آدمی کرائے اس طرح کی ہوئی، لیکن راجے یہ ہے کہ اسی طرح ہے. تو آپ لوگوں نے اگر نماز پڑھ لی، بعد میں ظاہر ہوا کہ یہ قبلہ غلطی سے ادھر سے ادھر ہو گیا، تب بھی نماز صحیح ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ پہلے کوشش کر لی جائے، بغیر کوشش کے نماز نہ پڑھی جائے. ثم استقبل القبلہ، اسی طرح نفل نمازوں میں استقبال قبلہ کے بارے میں آسانی ہے، سختی نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عام سنت تھی سنت نمازوں میں، نفلی نمازوں میں، کہ آپ اونٹنی پر بھی نماز پڑھ لیا کرتے تھے. ایک تو مسئلہ ہوا نفل نماز کا سواری پر نماز پڑھنے کا، اس پہ آپ کھڑے نہیں ہو سکتے ہیں. آپ باقاعدہ جس طرح سجدہ کرنے کی سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زمین پر ہے، اس طرح سجدہ بھی نہیں کر سکتے. وہاں آپ اشارے سے رکوع اور سجدہ کریں گے، اس میں یہ چیز جس طرح اور دوسری چیزیں معاف ہیں، اسی طرح استقبال قبلہ بھی معاف ہے. جس طرف بھی اس کا رخ ہو سواری کا، آپ اسی طرف مو کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں. لیکن اگر اس کا امکان ہو کہ سواری کا رخ پہلے قبلے کی طرف کر دیں، اس کے بعد نیت باندھ لیں، پھر جس طرف جانا ہے اس کو اپنے طور پر چھوڑ دیں، اس کو قافلے کے ساتھ نکلے، تو کوئی حرج نہیں. افضل یہ ہے کہ اگر امکان ہے، سواری اپنے ہاتھ میں ہے، تو ادھر منہ کر کے قبلے کی طرف منہ کر کے آپ نیت باندھیں، تکبیر تحریمہ کریں، پھر اس کے بعد دوسری سمت اس کو موڑیں. ثم مستقبل القبلہ فکبر، یہ بھی اللہ اکبر کہنا ہے اور دوسرے کوئی الفاظ نہیں. ثم اقرأ ما تيسر من القرآن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر کوئی اور دوسری آیت کلام پاک، سورت کلام پاک کی جہاں سے بھی تمہیں آسان ہو پڑھو. اس آیت میں، اس حدیث میں، اس کسی خاص صورت کی تعین نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ علماء کا کہنا ہے کہ یہاں مقصد شروع اسلام میں یا جب نماز شروع شروع میں فرض ہوئی اس وقت کا یہ حکم ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس وقت سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب نہیں کہا گیا ہوا تھا۔ اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعرابی آئے تو ان کو سکھایا ثم اقرا ما تیسر من القرآن، قرآن کا کوئی بھی ٹکڑا آسان ہو پڑھو، لیکن اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب پر بھی علماء نے اس حدیث کے ہوتے ہوئے کہا ہے کہ پھر سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے رکن، اور اس کے بعد پھر ما تیسر من القرآن، ثم اركع حتی تطمئن راکعا، پورے اطمینان کے ساتھ رکو کرو۔ اطمینان سے رکو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسا کہ احادیث میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تھے رکو کرتے تھے تو آپ ہاتھ کو ہتھیلی پہ رکھتے تھے، اپنی ہتھیلی کو گھٹنے پر رکھتے تھے اور انگلیوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھیلا کے رکھتے تھے، ملا کر کے نہیں پھیلا کر کے رکھتے تھے، اور ہاتھ کو گویا کانچ کی طرح یا کھینچی ہوئی رسی کی طرح سیدھا رکھتے تھے۔ لوگوں کا یہ رکو کرنا غلط ہو جاتا ہے، اس طرح رکو کرتے ہیں، اس سے آپ کا جو میزان ہے پیٹھ اور سر کا وہ میزان برابر نہیں رہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آدمی اس طرح کھڑا ہو، پھر اس کے بعد پیٹھ اور سر جو ہے ایک ہی ہموار سمت میں ہو، نیچے اوپر نہ ہو، سر نیچے نہ ہو نہ اوپر ہو، پیٹھ کے برابر گویا اگر ایک لکڑی رکھی جائے تو سر کا آخری حصہ اور پیٹھ کا بیچ کا حصہ سب برابر رہے، نیچے اوپر نہ ہو۔ یہ ہے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رکو کی، اور یہ اس وقت ہوگی یہ چیز جب آپ جلدی نہ کریں گے، اطمینان سے کریں گے، تبھی یہ چیز یہ صورت ہو سکتی ہے۔ حتیٰ تطمئن راکعاً، تم مرفع حتیٰ تطمئن قائماً، پھر سر اٹھاؤ یہاں تک کہ اچھی طرح اعتدال کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ یہ نہیں کہ کھڑے ہوئے اور ابھی نصف آدھا کھڑے ہوئے اور اس کے بعد پھر سجدے میں چلیں گے، نہیں، کھڑے ہونا ہے اور پھر کھڑے ہونے کے بعد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں تو کچھ کہتے تھے ضرور، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رکوع میں کئی صورتیں، کئی اذکار اور کئی دعائیں منقول ہیں، ان کو جب تک آپ نہیں کہیں گے رکوع، اگرچہ بعض علماء نے کہا ہے کہ جھک گئے تو رکوع ہو گیا اور نماز ہو گئی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نماز نہیں ہوئی۔ آپ نے فرمایا ہے صلوا کما رأیتمونی اصلی، کہیں کسی حدیث میں بھی نہیں آئے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع فرمایا ہو اور اس میں آپ نے ذکر نہ کیا ہو، لیکن ہم فقہ کی کتابوں میں پڑھتے آئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رکوع کے معنی ہیں جھک جانا، مطلق جھک گیا آدمی تو نماز ہو گئی، مطلق چہرے کو پیشانی کو زمین پہ رکھ دیا تو سجدہ ہو گیا، کچھ بولے کہے نہ کہے اور اس میں اعتدال کے ساتھ اطمینان سے رکوع اور سجدہ کرنا شرط نہیں ہے۔ یہ سب چیزیں حقیقت میں یہ سنت کے خلاف ہیں، کسی نے بھی کہا ہو، کسی نے بھی لکھی ہوئے بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سر آنکھوں پر ہونی چاہیے ہر مسلمان کے، کبھی پیارے رسول سے اس طرح کی نماز ثابت نہیں ہے جیسا کہ یہ نماز کا تصور دے رہے ہیں۔ اس کو ہم پورے طور پر کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے، اور اس کی نسبت جو ہے بزرگوں کی طرف، بڑے بڑے ائمہ کی طرف بھی غلط ہے۔ آپ کہیں بھی صحیح کتاب ان کی کتابوں میں، پرانی کتابوں میں صحیح روایت سے ان سے ثابت نہیں کر سکتے ہیں، جس امام نے بھی، امام شافعی ہوں، امام احمد بن حنبل ہوں، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک ہوں، ان سے آپ واضح طور پر یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ انہوں نے سجدے کی تعریف یہ کہی کی ہے کہ پیشانی صرف زمین پر رکھ دو سجدہ ہو گیا، جھک گئے، تھوڑا جھکے، زیادہ جھکے، رکو ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ کے قول ور کا عمار راکعین کے آپ بجا لانے والے ہو گئے، یہ کہتے ہیں وہ، حالانکہ یہ چیز غلط ہے حقیقت میں، کیونکہ ٹھیک ہے رکوع عربی میں کہتے ہیں جھکنے کو، سجدہ کہتے ہیں پیشانی کو زمین پر رکھنے کا، لیکن ایک شرعی اصطلاح ہے اس کی، رکوع کی شرعی اصطلاح، سجدے کی شرعی اصطلاح، قیام کی شرعی اصطلاح، ہاتھ اٹھانے کی شرعی اصطلاح، اس کو آپ ذہن سے نہ جانے دیں، کیونکہ یہ تو جاہلیت کے زمانے میں بھی یہ مانا تھا، رکوع کے معنی جاہلیت میں بھی کہتے تھے جھک جاؤ، اور سجدے کو بھی جاہلیت میں کہتے تھے جھک جاؤ، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ اطمینان کی شرط لگا دی، اور اس کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کچھ نہ کچھ اذکار کیے ہیں، امر رکو رکوع فعظموا فیہ الرب. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ رکوع میں اپنے رب کی تعظیم کرو. ہم جب ڈھونڈتے ہیں اصول اپنے ائمہ کے اصول کو تو اصول فقہ میں کہتے ہیں کہ جب حکم پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سے پہلے اللہ رب العزت کا حکم اگر کسی اور دوسرے دلیلوں سے خالی ہو تو واجب ہوا کرتا ہے. یہاں کون سی ایسی دلیل ہے جس کو لے کر کے کہتے ہیں کہ نہیں سبحان ربی العظیم یا تعظیم رب واجب نہیں ہے؟ وہ کہتے ہیں واجب نہیں ہے. واجب نہ ہونے کی ہے کہ حدیث سے ثابت ہے اور قرآن سے ثابت ہے. یہ تفریق حقیقت میں یہ شرعی تفریق بھی نہیں ہے, یہ متاخرین کی تفریق ہے. جتنے بھی کیا یہ غلط ہے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جھکنے کا معنی جو ہے عربی میں یہ تو پرانے زمانے سے رہا ہے. ابو جہل بھی جھکنے کو معنی اس کا کہتا تھا, سجدہ کے معنی زمین پر رکھ دیا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کے آئے اس میں جھکنے کے ساتھ تعظیم رب بھی ہے, سجدہ کے ساتھ چہرے کو زمین پر رکھنے کے ساتھ امر اما السجود فاکثر فیہ الدعاء فقمن ان یستجاب لکم. تو صرف یہ کہ زمین پہ ٹیک دیا آپ نے سر, سجدہ ہو گیا, آپ کی نماز ہو گئی, یہ چیز صحیح نہیں ہے. حقیقت میں ایک مسلمان کو چاہیے کہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آیا گردن وہیں کٹا دینی چاہیے, جھکا نہیں دینی چاہیے بلکہ کٹا دینے کے لیے تیار رہنا چاہیے. اور ہم جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے باپ دادا نے اسی طرح سمجھا ہے ہم اسی کو صحیح سمجھیں گے. بہرحال ہر ایک اپنے سمجھنے اور اپنے اعمال کا ذمہ دار اور وہ اس کا جواب دہ ہے. لیکن ایک چیز جب آپ کو معلوم ہو گئی, اور یہ عقل کی بات بھی نہیں ہے نہ شریعت کی بات ہے, کہ ہم تو ڈنکا بجاتے رہتے ہیں کہ ہم محب رسول ہیں, پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم محبت کرتے ہیں. دوسرے جو ہیں خود میں نے کہا کہ امام احمد بن حنبل اور ان کے متبعین کو کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ گستاخ رسول ہیں. حالانکہ امام احمد بن حنبل کے نزدیک اگر آپ نے صلات نہیں پڑھی, درود نہیں پڑھی تشہد میں, تو آپ کی نماز صحیح نہیں. دوسرے لوگ نہیں کہتے ہیں ایسا, دوسرے لوگ نہیں کہتے ہیں اور اپنے کو کہتے ہیں کہ یہ لوگ وہابی جو ہیں یہ گستاخ رسول ہیں. ان کے یہاں تو اتنی بڑی شرط ہے, آپ کے یہاں تو بس ذرا سا بیٹھ گئے اور تشہد ہو گیا. صلات اور سلام بھی واجب نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں ایک مرتبہ آپ کے اوپر ان کے کہنے کے مطابق صلات بھی واجب ہے, یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بس زندگی میں آپ نے ایک مرتبہ صلات اور سلام پڑھ لیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر, تو آپ کا یہ فرض اللہ کے حکم کا کہ اے مومنوں اللہ کے رسول پر صلات اور سلام پڑھو یہ واجب, یہ ادا ہو گیا. تحیات میں سلام واجب نہیں آپ کے اوپر, اور درود میں واجب نہیں ہوا. یہ سب باتیں حقیقت میں غلط ہیں. صحیح چیز لے کر کے اللہ رب العزت سیوا فرماتے ہیں مسلمانوں کا. الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ, اس میں کوئی شک نہیں. بازار میں بہت سی چیزیں ہوتی ہیں, لیکن آپ خود اپنی صحت کے لیے, اپنی صحت جسم کے لیے, صحت عقل کے لیے آپ ایسی چیز تلاش کرتے ہیں جو اچھی سے اچھی ہو, تو پھر دین میں کیوں نہیں اچھی سے اچھی تلاش کرتے ہیں؟ اور پھر اگر چار آدمی کے اقوال ہیں اس میں پیارے رسول کا قول ہے, تو ایک مسلمان کو یہ اختیار نہیں کہ پیارے رسول کا قول چھوڑ کر کے دوسرے کا قول اختیار کرے. یہ ایک چیز اس وجہ سے تاکید کر رہا ہوں, بار بار ہر مجلس میں کہوں گا, کیونکہ لوگوں کے ذہن اس میں کوئی شک نہیں. ہم جانتے ہیں کہ کسی حالت میں وہ اس بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. کہتے ہیں کہ مذہب کیسے چھوڑیں آپ, مذہب کیسے چھوڑیں؟ یہ چیز بہرحال غلط ہے. آپ مذہب کے بارے میں قیامت کے دن نہیں پوچھے جائیں گے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس طرح میری نماز تم دیکھ رہے ہو اسی طرح پڑھو. صحابہ نے اسی طرح پڑھی, اسی طرح منقول ہے الحمدللہ. اور یہ عقیدہ رکھنا کہ پیارے رسول کی نماز کا کوئی ٹکڑا ضائع ہو گیا ہے, یہ دین کا عقیدہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اپنے دین کو ضائع نہیں کرے گا. توحید کے بعد صلات جو ہے سب سے اہم چیز ہے. اللہ تعالیٰ اس کو ایک ایک جز کو ضائع نہیں کیے ہیں. بہت زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں بعض چیزوں میں اختلاف ہے, جس چیز میں اختلاف نہیں ہوتا اللہ کے وجود میں بھی اختلاف ہے, لیکن جو صحیح بات ہے اس کو لینا چاہیے آپ کو, جو صحیح بات ہے اس کو لینا چاہیے. اللہ تعالیٰ کے حکم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سانس آپ کے سامنے محفوظ ہے. علماء نے اس کی چھان بین کی اور اس میں بہت دقت اور باریکی کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کیا ہے. زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اگر نہیں پڑھ سکتے جو پڑھے ہیں ان سے پوچھو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاسألوا اہل الذکر ان کنتم, اگر آپ کو علم نہیں ہے تو واجب ہے کہ ضرورت پڑنے پر جن کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ان سے پوچھو. بہرحال ثم مسجد حتى تطمئن ساجدا ثم مرفع حتى تطمئن جالسا, پھر سجدے سے سر اٹھا کر کے اطمینان سے بیٹھ لو. اس میں بھی پیارے صرف بیٹھ لینا کافی نہیں ہے, اگر بھول کر کے کسی نے چھوڑ دیا تو الگ بات ہے، لیکن قصدن چھوڑنا جائز نہیں ہے. کبھی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدتین کے درمیان، دونوں سجدوں کے درمیان ذکر نہیں چھوڑا. اگر ذکر آتا، اگر چھوڑے ہوتے تو اس کا ذکر آتا حدیثوں میں. اس وجہ سے یہ کہنا کہ نہیں ایسے کر کے اور اٹھ گئے اور دوسرا سجدہ، آپ دیکھیں گے خاص طور پہ حقیقت یہ ہے کہ ہماری نمازیں آج کل وراثتاً ملی ہیں. بس جس طرح بچوں نے اپنے باپ کو دیکھا، باپ نے اپنے باپ کو دیکھا، باپ نے اپنے باپ کو دیکھا، پھر اس کے بعد جہاں تک گئی بات یہ، بہرحال اسی طرح پڑھتے چلے آیا اور روزانہ فرق آتا جا رہا ہے. ہم نے دیکھا بہت سے لوگوں کو جو پڑھتے تھے نماز، بہرحال وہ ایسی نماز تھی جس کو گوارا کیا جا سکتا تھا، لیکن ان کے بچے اب جو نماز پڑھ رہے ہیں یقیناً دو منٹ میں ہمارے خاص سے 10 رکعت ایسی پڑھی جا سکتی ہے، ایسے ہی پڑھتے ہیں آج کل. یہ چیز بہرحال غلط ہے، وہ نماز صحیح نہیں ہے جس کو اطمینان سے ادا نہ کیا جائے. اور جو لوگ کہتے ہیں کہ اطمینان جو ہے وہ واجب نہیں ہے، طمأنینت امام شافعی کے یہاں شرط ہے، بعض دوسرے علماء کے یہاں شرط نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ شرط ہونا یہی صحیح ہے، یہی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور جنہوں نے لکھا ہے، کہا ہے کہ یہ شرط نہیں ہے، ان کی بات پورے طور پر غلط ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے لڑائی کھا رہی ہے، اس وجہ سے پیارے رسول کی بات لیجئے اور دوسری باتوں میں مت پڑا. حتی تطمئن جالسا، کوشش یہ ہو کہ ہم اچھی سے اچھی نماز ادا کریں. ثم مسجد حتی تطمئن ساجدا، ثم فعل ذلك فی صلاتک کلھا. اسی طرح اپنی پوری نماز، ایک رکعت کی آپ نے، ایک رکعت کی تفصیل آپ نے بتائی، اس کے بعد کہا کہ پوری تمام نمازیں فی صلاتک کلھا، کوئی بھی نماز اسی طرح ہو، کوئی بھی نماز ہو، نفل ہو، فرض ہو، کوئی بھی نماز ہو، یا ایک رکعت ہو، دو رکعت ہو، چار رکعت ہو، سب اسی طرح پڑھو. اور یہی نماز جو ہے حقیقت میں آدمی کو فلاح اور کامیابی کے راستے تک پہنچانے والی ہے، جیسا کہ حدیث شریف، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. اور یہی نماز جو ہے آدمی کو صبر اور کے ساتھ استقامت بھی دیتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں استعینوا بالصبر والصلاۃ، جب آپ اطمینان سے نماز پڑھیں گے، رکوع کریں گے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، آپ کے دل کو ایک اطمینان حاصل ہوگا. تو معنیت کے ساتھ آپ جب یہ الفاظ ادا کریں گے، سجدہ کریں گے، سجدے میں دعا کریں گے، یہی صلات جو ہے آدمی کو صبر دے سکتی ہے. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. اور یہ نماز جو جس میں کچھ پڑھی نہ جائے، کوئی چیز پڑھا نہ جائے، یا ذکر اذکار نہ کیا جائے، یا ان ذکر اذکار پر غور نہ کیا جائے، خشوع اور خضوع نہ ہو، اس نماز کی کوئی اہمیت نہ دنیا میں ہے نہ آخرت میں. حقیقت میں واللفظ للبخاری اخرجه السبعہ وابن ماجہ باسناد مسلم حتی تطمئن قائما. دوسری روایت میں ہے امام احمد بن حنبل کی روایت ہے فاقم صلبک حتی ترجع الاذان، جب کھڑے ہوں ظہر کے رکوع کے بعد تو فاقم صلبک حتی ترجع الاذان، اپنی پیٹھ کو اس طرح سیدھی کر لو کہ تمام ہڈیاں اپنی طرف لوٹ جائیں. آج کل جو لوگ رکوع کر کے جلدی سے اٹھ جاتے ہیں، ان کی ہڈیاں پورے طور پر اپنی جگہ پر نہیں آتی. یہاں دوسری روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو ہدایت کی فاقم صلبک حتی ترجع الاذان، تمام ہڈیاں، صرف پیٹھ کی ہڈیاں نہیں، ہاتھ کی ہڈیاں، پیٹھ کی ہڈیاں اور پیر کی ہڈیاں، سب کچھ اپنی جگہ پر آ جائیں. یہاں سے اشارہ کر دینا مناسب ہوگا کہ جنہوں نے کہا ہے کہ رکوع کے بعد ہاتھ نہیں باندھنا چاہیے، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ رکوع کے بعد ایسے کھڑے ہو جاؤ کہ تمام ہڈیاں اپنی جگہ پر آ جائیں، تمام ہڈیاں اپنی جگہ پر. دوسری روایت میں ہے کہ حتی یرجع کل فقار موضعہ، ہڈی کے تمام جوڑ جو ہے اپنی جگہ پر لوٹ جائیں. تو اسی سے کہتے ہیں کہ اگر آپ ہاتھ اس طرح باندھیں گے رکوع کے بعد تو پھر آپ کی یہ ہڈی جو ہے اپنی جگہ پر نہیں ہوئی. لیکن دوسری روایت جو آئی ہے حضرت وائل بن حجر، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی نماز میں صلات میں کھڑے دیکھا تو ہاتھ آپ کو سینے پر رکھے ہوئے دیکھا. اس سے کہتے ہیں کہ وہ جو ہے یہ حالت خاص ہے، اس کی حالت شرعی، تمام ہڈیاں شرعی طور پر اپنی جگہ پر واپس آ جائیں. اور قیام کے اندر شرعی جگہ جو ہڈی کی ہے وہ اسی طرح ہے کہ سینے پر رہے. بہرحال مسئلہ دونوں کا، احادیث دونوں کے محتمل ہیں اور حدیث دونوں معنی کی متحمل ہو سکتی ہے. اس وجہ سے ایک مسئلے پر اصرار کرنا اور دوسرے کو غلط کہنا یہ صحیح نہیں ہے. اگر کوئی شخص رکوع کے بعد ہاتھ باندھتا ہے تو اس کی دلیل بھی حدیث سے ہے, اور اگر کوئی شخص ہاتھ چھوڑتا ہے اس کی دلیل بھی حدیث سے ہے. ایسے مسئلے میں لڑائی جھگڑا نہیں ہونا چاہیے. اور اگر کوئی شخص کبھی اس طرح کرتا ہے کبھی اس طرح کرتا ہے تو دونوں صحیح ہے انشاءاللہ, کیونکہ دونوں کے صحیح ہونے کا امکان ہے. وللنسائی وابی داؤد من حدیث رفاعہ ابن رافع انھا لا تتم صلاۃ احدکم. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تتم, لا کے معنی نہیں ہوتا ہے نا, تتموں کے معنی تمام نہیں ہوگی, یعنی تم میں سے کسی کی نماز پوری نہیں ہوگی یہاں تک کہ حتی یسبغ الوضو, یہاں تک کہ پورے طور پر کامل وضو کرے, کامل وضو کرے. اور اگر کوئی عضو رہ گیا تو وہ وضو صحیح نہیں ہوا, اور جب وضو صحیح نہیں ہوا وضو شرط ہے. قاعدہ اور قانون یہ ہے کہ جب کسی چیز کی شرط نہیں رہی تو وہ جو چیز جس چیز کی شرط ہے وہ چیز بھی نہیں حاصل ہوگی. اگر تم ہمارے گھر آؤ گے تو میں تمہیں کوئی چیز دوں گا, نہیں آئے تو نہیں دوں گا. یہی چیز ہوئی تو وضو کو شرط اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کیونکہ پیارے رسول نے فرمایا ہے لا تتم صلاۃ احدکم, تم میں سے کسی کی نماز اس وقت تک صحیح نہیں ہو, پوری نہیں ہوگی, حتی یسبغ الوضو, یہاں تک کہ وضو کامل طور پر کر لے. کما امرہ اللہ تعالی, جیسا کہ اللہ رب العزت نے امر دیا ہے. اللہ تعالی نے کیا حکم دیا ہے, یہ نہ سمجھیں کہ اللہ کا حکم صرف اسی آیت میں جو اعضا ذکر ہیں وہی صرف اللہ کا حکم ہے. نہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انداز سے اس کی تفسیر فرمائی ہے وہ بھی اللہ کے حکم میں داخل ہے, کیونکہ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وظیفہ بیان فرمایا ہے, آپ کا یہ کام بیان فرمایا ہے. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ, ہم نے آپ کے اوپر اس قرآن کو نازل فرمایا ہے تاکہ لوگوں کے سامنے اس کو آپ واضح کر دیں. آپ کے فعل میں اس کی وضاحت ہے, آپ وضو کس طرح کرتے تھے. صرف آپ کہہ دیں گے کہ اذا قمتم الى یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق, چہرہ صرف دھو لیں, ہتھیلی کا دھونا شرط نہیں ہے. یہ آپ کہیں گے, ہم کہیں گے نہیں, اس آیت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے چہرہ دھونے کا اور ہاتھ دھونے کا حکم دیا ہے. اس کی تفصیل یہ ہے کہ جب آپ سو کر کے اٹھیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا قام احدکم من النوم اذا استيقظ احدکم من النوم فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسل ثلاثا لانه لا يدري اين باتت يده. جب کوئی اپنی نیند سے اٹھے تو تین مرتبہ ہاتھ دھونے سے پہلے برتن میں ہاتھ نہ ڈالے, کیونکہ وہ نہیں جانتا ہے کہ اس کا ہاتھ کہاں رات گزارے ہوئے ہے. یعنی ایک کنایہ ہے, ہو سکتا ہے کوئی ایسی جگہ پر ہو جہاں پیشاب یا ایسی چیز ہو جو گھن کی چیز جگہ پر آئی ہو. اس وجہ سے یہ بھی شرط کیا ہے علماء نے, جب نماز پڑھ کے آپ صبح کو اٹھیں گے تو اس سے پہلے آپ وضو نہ کریں, پہلے آپ ہاتھ دھو لیں پھر وضو کریں, پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق آپ دونوں ہتھیلیوں کو دھوئیں. ہتھیلیوں کے بعد آپ کیا کریں گے, اذا توضأت فمضمض واستنشق, آپ نے حکم دیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, اذا توضأت, جب وضو کرو تو مضمضا اور استنشاق کرو. مضمضا کہتے ہیں عربی میں تحریک الماء فی الفم, منہ میں پانی لے کر کے اس کو ہلا کر کے پھر اس کے بعد نکالنا ہے. واستنشق, یہ مضمض کا لفظ امر ہونے کی وجہ سے جس امام نے یہ کہا ہے کہ کلی واجب ہے وہی بات صحیح ہے. اسی طرح استنشاق کے بارے میں کئی حکم آیا ہے, یعنی پانی ناک میں چڑھاؤ. مضمض واستنشق, حکم دیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ناک میں پانی چڑھاؤ. واستنصر بھی آیا, ناک میں پانی چڑھا کر کے کہاں جائے گا, اس کو جھاڑو. اسی طرح دوسری روایت میں آیا ہے ایک دوسرے صحابی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا وبالغ فی الاستنشاق الا ان تکون صائما, وبالغ فی الاستنشاق, پانی چڑھانے میں ناک میں مبالغہ کرو, یعنی زیادہ سے زیادہ چڑھاؤ. یہاں تک کہ بعض اطراف کا کہنا یہ تھا کہ وہ پانی ناک سے چڑھا کر کے حلق سے نکال کے تھوکتے تھے تاکہ وہ مجرا جو ہے اس سے حقیقت میں بہت بڑا فائدہ, اور جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کا یہ وظیفہ فرمایا ہے کہ جس کسی نبی کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قوم میں بھیجا ہے جو بھلائی وہ جانتے تھے اپنی امت کو انہوں نے ضرور پہنچایا, اور جو شر جانتے تھے وہ اپنی امت کو اس سے ڈرایا. ناک میں پانی چڑھانا یہ بہت بڑی چیز ہے, اس کو اس زمانے میں بہت بڑی اہمیت دی جاتی ہے. وضو کو عام طور پر بہت بڑی اہمیت ہے. اس زمانے میں جو لوگ ایمان اور دین نہیں رکھتے ہیں وہ لوگ بھی اس کی اہمیت کو سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جو مسلمانوں میں ناک کا کینسر بہت کم ہوتا ہے, ناک کا کینسر سرطان الانف مسلمانوں میں بہت کم ہوتا ہے, کیونکہ وہ پانچ وقت میں کم از کم چار مرتبہ تین مرتبہ اگر وضو ہے تو ایک وضو سے دو نماز پڑھ لیں گے, لیکن ان کے یہاں کئی بار ناک میں پانی ڈال کر کے جھاڑ لیا جاتا ہے. یہ ان کے رسول کا حکم ہے, لیکن دوسرے قوموں نے تو اس کو بہت بعد میں یہ سوچ کر کے کہ یہ حفظان صحت کے لیے ٹھیک چیز ہے اس کو پکڑا, اور خاص طور پہ مسلمانوں کی چیز ہے. آپ جانتے ہیں جس طرح آج کل ہم مسلمان لوگ یورپ کی تقلید میں اپنے کو فخر محسوس کرتے ہیں, پرانے زمانے میں اندلس اور اسپین اور بغداد کے زمانے میں وہ لوگ آ کر کے مسلمانوں کی تقلید کرتے تھے, مسلمانوں کا کپڑا پہنتے تھے. یہاں تک کہ صلاح الدین ایوبی کے زمانے میں یہ آرڈر کیا انہوں نے کہ یہ لوگ دھوکہ دے کر کے مسجدوں میں مسلمانوں کی شکل بنا کر کے مسجدوں میں آ کر کے بیٹھتے ہیں, اور یہ چیز غلط ہے. ان کو حکم دیا تھا کہ اپنے گلے میں, ایک تاریخ میں آتا ہے کہ اپنے گلے میں ایک قسم کا پٹا لگا لیں, وہ پٹا لے کر پہن کر کے چلتے تھے. اس سے معلوم ہوتا تھا کہ یہ ذمی ہے, یعنی جو مسجد وغیرہ میں داخل نہ ہو. اچھا, لیکن وہ مکہ قوم اس نے اس کو ٹائی کی شکل تبدیل دے دی, اب ہم اس کی تقلید کر رہے ہیں. وہی حقیقت اس کی ٹائی کی حقیقت یہ ہے کہ وہ اس زمانے میں ایک نشان دیا گیا تھا ان کے لیے, تو اس کو انہوں نے ٹائی بنا دی, اور ٹائی کی آج کل ہم تقلید کر کے اپنے کو بہت جینٹل مین یا اپٹوڈیٹ یا جو کچھ آپ کرنا چاہتے ہیں. بہرحال, تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ناک میں پانی ڈالنے کا کہتے ہیں کہ صاف کرنے کی اہمیت جو ہے, اس سے بھی معلوم ہوتی ہے کہ الحمدللہ حفظان صحت کے لیے, بیماریوں سے بچنے کے لیے بہت مفید ہے. دوسری بات ہے تنفس بھی, اگر وہ چیز اس میں رہ کر کے تعفن پیدا کرے تو ظاہر بات ہے بیماری, اور نہ بھی کرے وقتی طور پر تو کم سے کم دو چار گھنٹے میں بہرحال سانس لینے میں بھی تکلیف ہوتی ہے. اس وجہ سے جو شخص اس کو برابر کرتا رہے گا, اور آج کل دیکھیے بہت سی چیزیں اس ناک کو صاف کرنے کے لیے استعمال کیے انہوں نے, پیروزولین یا پیروزولین کیا ہے وہ جو ناک میں ڈالتے ہیں پانی, حقیقت میں وہ بہت ہی نقصان دہ چیز بھی ہے. یہ ناک کے اندر ایک باریک اللہ تعالیٰ نے جو سوراخ رکھے ہیں, وہی سوراخ کھینچتے ہیں خوشبو یا بدبو کو. آج کل آپ یہ شکایت عام سنیں گے کہ لوگوں کا حاسۃ الشم سونگنے کا حادثہ جو ہے وہ مر چکا ہے. بہت سے لوگ کچھ نہیں سمجھ پاتے کہ کوئی چیز بدبو کر رہی ہے. ہم لوگ ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے, اچھے اچھے لوگ بیٹھے تھے, اچھی شخصیتیں بیٹھی تھیں, اور میدان میں بیٹھے تھے, اتفاق سے دھوپ ہونے لگی, تو قریب میں بکری کا ایک بچہ مرا ہوا پڑا تھا شاید. تو جب ٹھنڈا صبح کا ٹائم تھا, ٹھنڈا تھا تو بدبو ہوتا نہیں, دھوپ لگی تو ہوا جب آئی تو بہت زوردار بدبو کرنے لگی. اکثر کو اس کا پتا بھی نہیں, سبحان اللہ, یہ کہا گیا کہ یہاں سے بدبو ہے. کہا نہیں, کوئی بدبو تو نہیں, یعنی ہے ایسا, حقیقت ہے. تو اس کے بدلے طب عربی میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں, آپ تیل استعمال کریں, یہ ناک میں تیل ڈال کر کے اس کا کیا نام ہے بتایا ہے, اس کو استعمال کر سکتے ہیں, یہ زیتون کا. اسی طرح پانی کو نمک کے ساتھ ملا کر کے آپ اگر اس کو صاف کر رہے ہیں اور حلق سے نکال لے رہے ہیں, وہ سب سے اچھی چیز ہے. یہ جو پانی ڈالتے ہیں ناک کو صاف کرنے کے لیے, یہ چیز صحیح نہیں ہے. بہرحال, بالغ فی الاستنشاق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ ناک میں پانی ڈالنے میں مبالغہ کرو, الا ان تکون صائما, اگر تم صائم ہو روزے ہو تو یہ نہ کرو, روزے میں کی حالت میں ایسا نہ کرو. یعنی اگر صبح 6 بجے تک نہیں کرو گے تو اتنا نقصان نہیں ہوگا, لیکن رات میں تو کر لینا, پیارے رسول کے حکم کے مطابق مناسب رہے گا. تو یہ بھی ایک چیز ضروری, امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ استنشاق اور مضمضہ واجب ہے. تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ اس باغ وضو کما امرہ اللہ کا مطلب صرف کلام پاک میں جو چیز آئی, تو کلام پاک میں تو ہاتھ دھونے کا اور مضمضہ اور استنشاق کا حکم نہیں آیا ہے, صرف چہرے کو دھو لو, ہاتھ کو دھو لو اور پیر کو دھو لو, وضو ہو گیا. بہت سے لوگ ایسا بھی کہتے ہیں, لیکن صحیح یہ ہے کہ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا ہے وہی اللہ کا حکم ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ. ہاں, یہ بات الگ رہی علماء کے اختلاف کی وجہ سے, اگر کوئی شخص ایسا کر رہا ہے تو ہم اتنی ہمت نہیں کریں گے کہ بھائی آپ کا وضو باطل, آپ کی نماز باطل, لیکن یہ ہمت 10 بار کریں گے کہنے کی کہ آپ جان بوجھ کر کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے ہیں, خطرہ ہے کہ کہیں اور گمراہی میں نہ پڑ جائیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ. آپ نے حکم دیا ہے جان بوجھ کر کے اس کی مخالفت میں فتنے کا خطرہ ہے. فتنے کا خطرہ ہے. لیکن اگر کوئی شخص کر رہا ہے ایسا تو ہم اس کو یہ نہیں کہیں گے بھائی آپ کی نماز ہی نہیں ہے آپ کا اس نے, آپ کو یہ کہیں گے کہ رسول کی سنت کے آپ نے خلاف کیا, آپ اس کے ذمہ دار ہیں. ثم یکبر اللہ تعالی, پھر اللہ تعالی کی تکبیر کرے یعنی اللہ اکبر کہے. ویحمدہ ویثنی علیہ, دیکھیے اللہ اکبر کہنے کے بعد حمد و ثنا وہی دعا استفتاح سبحانک اللہم وبحمدک یا آپ اللہم باعد بینی وبین خطایا. اس کے علاوہ انی وجہت وجہ للذی, سات قسم کے یا آٹھ قسم کے اذکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مذکور معذور کتابوں میں مشہور ہیں الحمدللہ. اس کو اس میں سے کوئی بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. اگر تطویل کرنا چاہتے ہیں تو بعض نے کہا کہ نہیں ایک کی بجائے دوسرا نہیں پڑھ سکتے ہیں, دوسرا حمد و ثنا نہیں, آپ اکٹھا کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں, کوئی غلط بات نہیں ہے. جب ایک سورت دوسری سورت کے ساتھ ملا کے پڑھ سکتے ہیں پھر ایک ذکر کے ساتھ پیارا رسول کے اذکار میں سجدے میں آتا ہے, رکوع میں آتا ہے, سبحان ہم قدوس ہم ربنا و رب الملائکہ اور اسی طرح آتا ہے سبحان ربی العظیم سبحان ربی العلا, دونوں کو ملا سکتے ہیں. اس کے علاوہ اور کچھ ہو. فَإِن كَانَ مَعَكَ قُرْآنٌ فَاقْرَأْ, دیکھیے یہ حدیث جو ہے وہ شروع کی احادیث میں ہے, اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فرمایا فَإِن كَانَ مَعَكَ قُرْآنٌ فَاقْرَأْ.